الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو ایک حدیث شریف کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس میں پانچ گناہ اور ان کے دنیاوی نقصانات کا ذکر تھا، پانچ گناہ اور ان کے نتیجے میں دنیا میں ان کے جو نقصانات ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان میں سے دو گناہوں کے بارے میں اور ان کے نقصانات کے بارے میں کسی قدر وضاحت کر دی گئی تھی. دو نہیں بلکہ تین گناہوں کے بارے میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو یہ نقصانات بھی ضرور ہوں گے، اور وہ نقصانات ہمیں پیش آ رہے ہیں. آج ان میں سے باقی دو گناہوں کا انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا، اور ان کا بھی جو نقصان ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم سنیں اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لیں. اگر کسی گناہ کا ذکر ہو تو دیکھیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سچی توبہ کر لیں، آئندہ بچنے کا اہتمام کریں تاکہ اس کے دنیاوی نقصانات سے بھی ہم بچ سکیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہے. اور اگر کسی نیک عمل کا ذکر کیا جائے اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس کے متعلق بھی ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ وہ نیک عمل ہمارے معمول میں ہے یا نہیں، اور ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں. اگر عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق بخشی، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارا اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اور بیان سننے اور سنانے کا اصل مقصد ہے. پہلے میں اسی حدیث کا خلاصہ عرض کر دوں تاکہ جو پانچ گناہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ تازہ ہو جائیں اور اللہ کرے کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 10 ہی صحابہ جمع تھے، اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے कि तुम पांच बातें देखो, यानी पांच गुनाह होता हुआ तुम अपनी आंखों से देखो, मैं इससे अल्लाह की पनाह लेता हूं, यानी अल्लाह ताला तुमको उन गुनाहों में मुब्तला होने से बचाए। क्योंकि वो पांच गुनाह ऐसे हैं कि जब वो होंगे तो उनके पांच दुनियावी नुकसानात भी जरूर होंगे। फरमाया कि जब किसी कौम के अंदर बेहयाई, बेराह रवि और बेशर्मी की बातें आम हो जाएंगी तो उनमें ताउन फैलेगा, उनमें ताउन की वबा आएगी और ऐसी ऐसी बीमारियां उनके अंदर फैलेंगी और आएंगी कि जो उनके बाप दादा के ज़माने में भी न थी, यानी उनके बाप दादा के ज़माने में भी कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं आई थी जैसा कि इन गुनाह के, इस गुनाह करने की वजह से वो बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। इसकी मैं तशरीह पहले कर चुका हूँ। दूसरा और तीसरा गुनाह है नाप तोल में कमी। हर मुसलमान पर वाजिब है कि जब वो कोई चीज़ तोल कर बेचे तो जिस पूरी पूरी तोल कर दे, अपना तराजू सही रखे, कांटा सही रखे, और फिर जो जितना मांगे, तो जिस तरह आप पैसे पूरे पूरे लेने की पाबंदी करते हैं, इसी तरीके से जो चीज़ आप बेच रहे हैं अगर वो तोल कर बेचने की है तो सही सही तोल कर बेचें, एक रत्ती भी कम ना करें, एक माशा भी कम ना करें। इसी तरह जो चीज़ आप नाप कर बेचना चाह रहे हैं तो उसको भी ठीक ठीक नाप कर बेचें, और इन दोनों में वाजिब तो बराबर बराबर देना है लेकिन ज़रा सा ज़्यादा देना मुस्तहब है, बेहतर है। इसके बारे में हदीस में वबाल आया है कि जिस कौम के अंदर नापने और तोलने में कमी आएगी तो वो कहत में मुब्तला होंगे, और कहत की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये है कि भाई पैदावार हो ही नहीं रही, कहीं और से भी खाने पीने की चीज़ें नहीं आ रही जिसकी वजह से लोग भूखे मरने लगे, तो ये आम तौर पर इसे कहत कहा जाता है। और पहले ज़माने में जब चीज़ों के आने जाने के ज़राए बहुत ही महदूद थे तो किसी इलाके में जब कहत पड़ जाता तो बेचारे लोग या तो नकले मकानी करते थे वरना भूखे मर जाते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखे मर जाते हैं, और अब भी कभी कभी किसी किसी दुनिया के इलाके में इस किस्म का कहत पड़ जाता है कि लोग भूखे मर जाते हैं। दूसरी सूरत यह है कहत की कि खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं लेकिन बहुत महंगी हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सूरत हमारे अंदर पाई जा रही है। ये हम रोज़ बरोज देखते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इतनी बढ़ रही है कि आम लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों का ख़रीदना भी मुश्किल हो रहा है, और ने बिछौने पहनने की चीज़ों का भी ख़रीदना मुश्किल हो रहा है, और दिन दोगुनी रात चौगुनी महंगाई हो रही है, तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। तो इसकी वजह यह है कि नाप तोल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है हमारे अंदर, इसका ये वबाल है और दुनिया में इसका ये नुकसान है, लिहाजा इस गुनाह से बचना चाहिए ताकि महंगाई ख़त्म हो, चीज़ें सस्ती हों। और चौथा गुनाह ये है कि जब किसी कौम के अंदर ज़कात नहीं अदा की जाएगी, ज़कात फ़र्ज होगी लेकिन इसके बावजूद वो ज़कात नहीं देंगे तो उन पर बारिश बंद हो जाएगी, फिर बारिशें नहीं होंगी। हाँ अगर होंगी तो जानवरों की वजह से होंगी, क्योंकि जानवर बेजुबान हैं, गैर मुकल्लफ हैं, बारिश होगी तो उनके तुफैल होगी वरना बारिश नहीं होगी। तो ये गुनाह भी, ये वबाल भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि साल साल से बारिशें नहीं हो रही, पिछले साल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो समझ लो जानवरों के तुफैल हुई, वरना हमारे माशरे के अंदर ज़कात देने का रवाज बहुत कम, बहुत ही कम है। اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اور پانچواں گناہ اور اس کا وبال یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑے گی تو اس کے نتیجے میں دشمن مسلط ہوگا، پھر ان پر دشمن حملہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو خاک میں ملا دے گا. تو اس کے بھی خطرہ ہم پر منڈلا رہا ہے، یہ خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے. ہمارے پڑوسی بھارت جو ہے وہ آئے دن حملے کرنے کی کہتا رہتا ہے. یہ خطرہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس گناہ کو نہ چھوڑا اور سچی توبہ نہ کی تو کسی اور بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کسی اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پانچ گناہ ایسے ہیں کہ جب یہ پائے جائیں گے تو ان کا جو نقصان ہے وہ یقیناً سامنے آئے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے. تو حضور کے زمانے میں تو یہ گناہ نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی پیشین گوئی فرمائی، لیکن ہمارے زمانے میں یہ پانچوں گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو وبال ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لہذا ایک گناہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال زکوٰۃ کی صحیح صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ملکیت میں آج کل کے اعتبار سے 75,000 روپے موجود ہوں. یہ 75,000 روپے کی مالیت کا سونے کا یا چاندی کا زیور موجود ہو یا دونوں کا زیور موجود ہو یا اتنی مالیت کا مال تجارت اس کی ملکیت میں ہو، جس چیز کا وہ کاروبار کرتا ہے، جیسے کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دواؤں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کرسیوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مٹھائی کا کاروبار کرتا ہے، تو جو چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے اور جس چیز کا اس نے کاروبار اختیار کیا ہوا ہے اس کے اندر جو مال تجارت ہے اس کی مالیت 75,000 روپے یا اس سے زیادہ ہو، تو ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اور جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2.5%، اور اس کے اندر ایک سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. جس تاریخ میں کسی مسلمان کی ملکیت میں 75,000 روپے آج کل کے اعتبار سے موجود ہوں، چاہے نقد کی شکل میں، چاہے سونے چاندی کی شکل میں، اور چاہے مال تجارت کی شکل میں موجود ہوں، تو جس تاریخ میں اتنے پیسے کسی کی ملکیت میں آئیں اسی تاریخ سے اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے. اور اصل زکوٰۃ کا سال چاند کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، جیسے مثلا یکم رمضان یا یکم شوال یا یکم ذوالحجہ یا یکم محرم یا 15 محرم، 15 شعبان، 15 شوال، اس تاریخ میں کسی کی ملکیت میں 75,000 روپے آ گئے، تو ایک تو صاحب نصاب ہو گیا، دوسرے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. اس طرح سے جب اگلا سال آئے گا یکم رمضان یا یکم شوال یا یکم ذوالحجہ یا 15 رمضان، 15 شوال، 15 محرم، 15 ذوالحجہ وغیرہ، تو جب وہ ایک سال گزرنے کے بعد وہ تاریخ آئے گی تو اس پر واجب ہوگا کہ اپنے زکوٰۃ کا حساب کرے، اپنا چٹھا جوڑے. اگر مال کاروبار کرتا ہے تو اپنی دکان میں جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ اسٹاک میں ہو، گودام میں ہو، چاہے دکان میں ہو یا کہیں اور رکھا ہوا ہو، سب کی مالیت جوڑے. زیور ہے تو اس کی مالیت کسی سنار سے معلوم کرے، कैश तो आदमी खुद ही गिन लेता है। तो मसलन किसी की मिल्कियत में एक साल गुजरने के बाद 1,00,000 रुपया है, तब 1,00,000 पर 2,500 ज़कात फर्ज है, 2,00,000 है तो 5,000 उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। तो 75,000 रुपये आजकल के जमाने में, न्यू सर ने कहना चाहिए कि 90% लोगों के पास होगा इंशाअल्लाह ताला, 79% लोगों के पास तो होते ही होते हैं। तो जो भी साहिब निसाब हो और जिस चांद की तारीख में वो साहिब निसाब बना है, उसके एक साल गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद अब उस तारीख में जो कुछ उसके पास मौजूद है उसका हिसाब करके 2.5% ज़कात अदा करना फर्ज होता है। और अगर कोई जमींदार है, जैसे हमारे मुल्क में जमींदारी भी बहुत होती है, जिसके अंदर गल्ला पैदा होता है, फिर दो किस्म के जमींदार हैं, एक जमीन फलों वाली होती है जिसमें फलदार दरख्त होते हैं, दूसरी जमीन वो होती है जिसमें खेती बाड़ी होती है, उसके अंदर गंदम होता है, चावल होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मकई होती है, दूसरे गल्ले होते हैं, दालें होती हैं। तो जमीन की पैदावार पर चाहे वो फल की सूरत में हो या गल्ले की सूरत में, उसमें भी ज़कात फर्ज होती है, और उस ज़कात का नाम है उश्र, उसे कहते हैं उश्र। और जमीनें दो किस्म की होती हैं, एक जमीन वो होती है कि जिसके अंदर पानी पैसे दे करके, आबियाना दे करके हासिल किया जाता है, जैसे नहरों के जरिए जो पानी आता है उसमें जमींदारों को पैसे देने पड़ते हैं, उसके अंदर 20% वाजिब होता है, यानी 20 मन में 1 मन। और कुछ जमीनें जो आसमान की बारिश के जरिए सैराब होती हैं, कुदरती नदी नालों से पानी आता है और उससे उनको उस जमीन सैराब करते हैं, पैसे कोई खर्च करने नहीं पड़ते, उसके अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे बलूचिस्तान के इलाके में जो हमारे जमीनें हैं ज़्यादातर वो ऐसी ही हैं कि वहाँ कोई दरिया नहीं है, वहाँ कोई नहरें नहीं हैं, वहाँ पर या तो ट्यूबवेल से ज़मीन सैराब करते हैं या फिर ज़्यादातर बारिश के ऊपर दारोमदार होता है। तो ट्यूबवेल के जरिए जो सैराब होते हैं वो तो पहली किस्म में आ जाते हैं, उसमें 20वां हिस्सा वाजिब होता है, और जो बारिश के पानी से ज़मीनें आबाद होती हैं और उसमें जो गल्ला उगता है उसमें 10वां हिस्सा उशर के अंदर वाजिब होता है, 10 मन में 1 मन। तो उसमें 10वां हिस्सा वाजिब होता है वरना 20वां हिस्सा वाजिब होता है। तो ये उश्र जो है ये जमीन के पैदावार की ज़कात है, इसको उश्र कहते हैं। ये दोनों के दोनों फर्ज हैं। अब हमारे कितने मुल्क के अंदर जमीन है जिसके अंदर लाखों मन गल्ला पैदा होता है, कितने बेशुमार बागात हैं, हर किस्म के फलों के बागात हैं जिसमें लाखों और टनों फल अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता है, लेकिन उश्र अदा करने वाले बहुत कम, आटे में नमक के बराबर भी अगर कहा जाए तो शायद मुबालगा न हो। ऐसे ही हमारे शहर में कितने बड़े बड़े कारखाने हैं, कितने बड़े बड़े स्टोर हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कितने बड़े बड़े कारोबार हैं, कितनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जो अरबों खरबों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ज़कात देने वाले आटे में नमक के बराबर कहना भी मुश्किल है। उसके नतीजे में हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, तंगदस्ती बढ़ती चली जा रही है, पैदावार होती नहीं है, होती है तो खराब हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से फसल खराब होती रहती है। ऐसे कारोबार कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर नुकसान ही नुकसान होता चला जाता है, उसकी एक वजह ज़कात न देना है। वरना ज़कात में अल्लाह पाक ने यह खासियत रखी है कि वो बिलाशुबा एक बहुत ही आला इबादत है जो बहुत ही अल्लाह ताला की रजा और कुर्ब का जरिया है। जैसे नमाज आला तरीन इबादत है जिसका ताल्लुक हमारे बदन से, ऐसी ज़कात आला दर्जे की इबादत है जिसका ताल्लुक हमारे माल से है, ये माली इबादत है। ये تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب کا ذریعہ ہے. اور دنیا کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تمہارا مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا، اس میں نہ آگ لے گی، نہ انشاءاللہ وہ چوری ہوگا، نہ اس میں گھاٹا آئے گا، نہ اس میں کوئی نقصان ہوگا. ان سب بلاؤں سے اور ان سارے نقصانات سے وہ مال محفوظ رہے گا جس میں پائے پائے کا حساب ادا کیا گیا ہو، حساب کر کے زکوٰۃ دی گئی ہو، وہ محفوظ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 گنا تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بعض دفعہ اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے، مال کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا کے اندر یہ وبال آتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ نقصان آتا ہے کہ وہ مال محفوظ ہی نہیں رہتا، وہ مال محفوظ نہیں رہتا، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. رات دن محنت ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کاروبار میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. جب حساب کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ حساب کر کے نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں اول تو زکوٰۃ نہ دینے کا عام رواج ہے. عام طور پر عام مسلمان، بالخصوص خواتین، اپنے زیورات کی زکوٰۃ بہت کم نکالتی ہیں. جو نکالنے والی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. نہ نکالنے والی خواتین اور زکوٰۃ نہ نکالنے والے مرد بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو اس کا وبال آنا ہی آنا، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو اندازے سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. ارے بھائی، زکوٰۃ کے اندر بھی باقاعدہ حساب کرنا ضروری ہے. جیسے نماز الٹا پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وضو ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں. یہ نہیں کہ جب دل چاہ کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لی، ظہر کی نماز عشاء میں پڑھ لی، تو الٹا نماز پڑھنے سے نماز نہیں ادا ہوگی. ایسی زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے. جیسے سالانہ کاروبار کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے چٹھا جوڑا جاتا ہے، اور باقاعدہ پائے پائے کا حساب کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ایسی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے اس کا حساب ضروری ہے. اور پھر صحیح حساب کر کے پھر 2.5% کے اعتبار سے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. ادا کرنے میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی. وہ یہ کہ جو زکوٰۃ حساب کر کے دیتے ہیں وہ مستحق تلاش نہیں کرتے، وہ مستحق تلاش نہیں کرتے. ضرورت مند اور ہوتا ہے، مستحق اور ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، اسے مزید 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت مند ہے. کوئی ایسی اس کو ایمرجنسی ہے کہ اس کے پاس 5 لاکھ ہیں، اس سے اسے کام نہیں چل رہا، اسے مزید 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت مند ہے، یہ مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ 5 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں موجود ہیں، 75,000 تو نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن لوگ ایسے ضرورت مندوں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، رفائی کام کرنے والوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ کا شرعی مصرف ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے. اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. جب زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی تو زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ بھی ہوگا، اور زکوٰۃ کا جو نقصان ہے وہ بھی سامنے آ کر رہے گا. تو ہمارے یہاں ضرورت مندوں کو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، جو بعض دفعہ مستحق بھی نہیں ہوتے. اور مستحق اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 75,000 روپے بھی نہ ہو، اتنی مالیت کا مال تجارت بھی نہ ہو، اتنی مالیت کا ساز و مال تجارت بھی نہ ہو، سونا چاندی بھی نہ ہو، نیز اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ فالتو ساز و سامان. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کی ملکیت میں سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو 75,000 روپے سے کچھ اوپر ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں، لیکن گھر میں فالتو سامان پڑا ہوا ہے. وہ فالتو سامان بھی ایسا ہے جو کہ پرانا ہے، ناکارا ہے، قابل استعمال نہیں ہے، ایسی اسٹور میں جمع ہے یا چھت پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی مالیت دیکھو تو 75,000 روپے سے زیادہ کی ہے, تو یہ بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بغیر کسی تحقیق کے ہمارا ہر آدمی کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے, تو بھائی مستحق تلاش کرنے والے بہت کم ہیں. زکوٰۃ تو دینا آسان ہے لیکن مستحق دیکھ کر کے اس کو پہنچانا یہ فرض ہے. جب تک مستحق تک نہیں پہنچائیں گے ہماری زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں, اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اکثر بغیر حساب کے اندازے سے دینے والے ہیں, اور پھر جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ مستحق کو نہیں دیکھتے, ضرورت مند کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں, اور ایسی جگہوں پر بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. اس طرح سے وہ بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شمار ہو کر کے زکوٰۃ کا جو دنیاوی عذاب اور وبال ہے وہ اس میں دوچار ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی گھر گھر تنگ دستی کا شکار ہے, گھر گھر تنگی ہے, گھر گھر پریشانی ہے. ایک اندازے کے مطابق بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر صحیح صحیح مسلمان صاحب نصاب اپنی اپنی زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں اور پھر مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچائیں تو ملک میں غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک بھی غریب نہیں رہے گا دنیا میں, یہ اللہ تعالی نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. لیکن اب تو دیکھو محلے محلے گھر گھر تنگ دستی کا رونا ہے, ضروری چیزوں کی خریداری بھی مشکل ہو رہی ہے, کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں, ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک نہیں ادا کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کا فریضہ صحیح ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم اس کے دنیاوی نقصانات سے ہی بچیں اور آخرت کے نقصانات سے ہی بچیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsquran.com